السلام عليك يا ثامن الحجج يا علي ابن موسى الرضا، السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء، يا شمس الشموس يا انيس النفوس ايها المدفون بعرض طوس. مت پوچھئے یہ مجھ سے کہ کیا کیا رضا کا ہے، مت پوچھئے مجھ سے کہ کیا کیا رضا کا ہے، مکہ و سامرہ و مدینہ رضا کا ہے. دینے کو تہنیت بھی ملائک نکل پڑے، دینے کو تہنیت بھی ملائک نکل پڑے، کتنا بلند کتنا بلند دیکھیے رتبہ رضا کا ہے. مت پوچھو ہے رضا کی سخاوت کا کیا مقام، مت پوچھو ہے رضا کی سخاوت کا کیا مقام، بھوکے کو سیر کرنا طریقہ رضا کا ہے. سب کچھ تمہیں ملے گا، سب کچھ تمہیں ملے گا یہاں دل سے مانگیے، سب کچھ تمہیں ملے گا یہاں دل سے مانگیے، یہ جشن دیکھیے یہاں برپا رضا کا ہے. قرآن پڑھنے والے ذرا غور کر کے دیکھ، قرآن پڑھنے والے ذرا غور کر کے دیکھ، قرآن کی زبان میں قصیدہ رضا کا ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہو رہا ہے. میں اپنی اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں. آج دسویں ذی قعد ہے، کل ہمارے آٹھویں امام امام رضا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے. ہمارے لیے سب سے سعادت اور فخر کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست آن حضرت کے حرم مطہر سے نشر ہو رہا ہے. ہمیں فخر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں حرم مطہر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں کافی جمع غفیر ہے. زائرین دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں سے آپ کے چاہنے والے یہاں پہ اپنی محبت چاہت اور الفت کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہوئے بھی ہیں اور آ بھی رہے ہیں، اور کل تک یہ جمع غفیر عظیم تعداد اور یہ عظیم مجمع جشن اور سرور کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا. مومنین کے دل اس وقت خوش ہے، زائرین یہاں پہ مسرور ہے، ہر کوئی، حتیٰ یہاں حرم کی فضا جو ایک ملکوتی فضا ہے اور ملائکہ یہاں پہ نزول کر رہے ہیں، اسی صف میں ہے، اسی جشن میں ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے. وہ آ رہے ہیں جو بے کسوں اور بے ساروں کے درد مند ہیں، جو مسیحا ہیں، مشکلاتوں کو حل کرنے کے ہمارے امام ہیں. وہ نہ فقط عالمی انسانیت کے مسیحا تھے بلکہ حتیٰ جانوروں تک انہوں نے رہنمائی کی، ان کو اپنی پناہ میں لیا. تبھی تو آپ کو ضامن الرضا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. جی ہاں ناظرین، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ چاہے اس کو علمی اعتبار سے دیکھیے یا سیاسی حوالے سے دیکھیے، اجتماعی اور ثقافتی لیول پہ آپ اگر اس زندگی کا جائزہ لینا چاہیں، ہر جہت سے، ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہیں. آپ کی زندگی نشیب و فراز سے لبریز ہے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پیریڈ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آج ہم یہاں حرم مطہر سے لائیو اور براہ راست نشر ہونے والے اس پروگرام میں آپ کو تہے دل سے اپنی اور اپنی ٹیم کی جانب سے دوبارہ خیر مقدم عرض کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جمع غفیر لاکھوں کا مجمع ہے. زائرین کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے اس پروگرام کو نشر کرنے کا جو اہم مقصد ہمارا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ روشنی ڈالے, آپ کی زندگی کے اہم ترین اور سب سے مہم واقعات پہ یہاں روشنی ڈالی جائے, تاکہ آپ ناظرین براہ راست نشر ہونے والے اس پروگرام میں ایک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹلی زیارت بھی کر سکے, اس کا شرف بھی آپ کو حاصل ہو, اور آپ کی زندگی سے جڑے اصول اور ضوابط اور اہم واقعات سے بھی آشنا ہو سکے. آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, لیکن آج ہم اس پروگرام میں چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اس سیاسی دور پہ ایک روشنی ڈالے اور اس سیاسی زندگی کا ایک تجزیہ اور تحلیل کرے جس کے لیے آپ کی زندگی نمایاں طور پہ عروج تک پہنچی اور آپ نے انسانیت کی بے بہا اور بے شمار خدمتیں کی. اسی لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ہر دل عزیز اور اسلامیات کے ماہر اسکالر جو سرزمین پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت اور سیاسی کریکٹر پر روشنی ڈالیں گے. جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ, ہم اپنی اور اپنی ٹیم کی جانب سے آپ کو اپنے اس پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور ساتھ ہی سلام عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں مشہد مقدس میں آ کے امام کے مرکز اطہر کے قریب سے اس نشر ہونے والے براہ راست پروگرام میں شرکت کی دعوت قبول فرما کے ہمیں مشکور ہونے کا موقع فراہم کیا. ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
جی, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا. میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں اور اسی طرح آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پہ خوش آمد کہوں گا, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے آپ نے مجھے اور ناظرین کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہم امام کی ولادت کے دن یہاں پہ جمع ہوں اور براہ راست امام کے حضور سلام پیش کر سکیں.
شکریہ آپ کا دوبارہ. میں بنا کسی تمہید کے ناظرین کو زیادہ منتظر نہیں رکھوں گا, لہذا سیدھے ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیاسی کریکٹر کے حوالے سے, سیاسی کردار کے حوالے سے روشنی ڈالنا پسند کریں گے. لہذا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آغاز گفتگو اس سوال سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس دور میں اگر دیکھا جائے وہ سیاسی, اگر ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی زندگی کو سمجھنا ہے, میرے خیال سے یہ سوال ضروری ہے کہ ہم اس دور کے حالات کو سمجھیں. اس دور کیا سیاسی منظر کیسا تھا, اس دور کی سیاسی کارکردگی پہ اگر آپ تھوڑی بہت روشنی ڈالنا پسند کریں گے وہ زیادہ بہتر رہے.
جی بشیر صاحب, آپ نے اچھی بات یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا. ہم یا ایک محقق کسی بھی شخصیت کے کردار کو پرکھنا چاہے یا اس کا تجزیہ و تحلیل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زمانے میں اپنے آپ کو لے جائے, وہاں کی سیاسی ثقافتی معاشی و معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا اس ایک شخصیت کے اٹھائے جانے والے اقدامات کے اوپر وہ بہترین طور پہ ایک تجزیہ و تحلیل پیش کر سکتا ہے. تو میں مختصر سا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا امام علیہ السلام کے دور میں اور اس سے متصل جو ماضی جو گزرے اس میں کیا سیاسی حالات کس رخ سے چلے اور کہاں پہنچے. عالم اسلام کی تاریخ سب کے سامنے ہے۔ سن 40 ہجری کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا جو 132 ہجری تک جاری رہا۔ اس دور میں جو حکمران مسلمانوں پر مسلط ہوئے، افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ انتہائی ظالم تھے۔ اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا اقدام کرنے کے لیے تیار تھے، بالخصوص انہوں نے آئمہ اطہار علیہ السلام اور آئمہ سے محبت کرنے والوں پہ بہت ظلم روا رکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو، کہ جن کی شخصیت کسی طرح سے کسی لحاظ سے متنازع نہیں تھی، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ یہ دیکھیں کہ سن 64 ہجری میں واقع ہرا پیش آتا ہے کہ شام کی طرف سے فوج آتی ہے اور اس کے لیے تمام صحابہ کا خون، مال، عزت حلال کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ ایسے واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ متنفر ہو گئے، اور لوگ چاہ رہے تھے کہ رسول خدا کا حقیقی جانشین اور اسلام کی راہبری کرنے کے لیے ایک صالح خلیفہ کی ضرورت ہے، جس کی تلاش میں بہت سارے قیام ہوئے، امیر مختار کا یا دوسرے علویوں نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے یا زید کی اولاد سے، یہ بہت سے علوی آ گئے اور انہوں نے یہ انقلابی تحریکوں کا آغاز کیا اور یہ تحریکیں اپنے جاری رہی۔
جی یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر سیاسی پس منظر میں دیکھا جائے تو حکومت کا بدلاؤ ضروری ہے، یعنی حکومت کا بدلاؤ، یعنی بنی امیہ وہ برسر اقتدار تھے لیکن ظلم و جبر اور زیادتی کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ ایک صالح اور نیک حکومت آئے، اس وجہ سے انہوں نے حکومت بنی امیہ کو رد کیا، اس کو ٹھوکر مار دی اور نئی حکومت کی تلاش میں تھے۔ تو کیا یہی ایک اہم وجہ تھی کہ بنی عباس برسر اقتدار آئے؟ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادتیوں میں مبتلا تھے، عوام ان سے تنگ آ چکی تھی، اب چاہتے تھے کہ نئی حکومت ہو، یا کوئی اور بھی وجہ وجوہات؟
جی، آپ نے یہ اچھا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ بنی امیہ سے لوگ تنگ آ چکے تھے اور حقیقی رہنما کی تلاش میں تھے۔ تو وہاں اہل بیت میں سے بہت ساری شخصیات موجود تھیں اس دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے آئمہ موجود تھے، اس کے باوجود یہ بنی عباس، ان لوگوں نے بھی رسول سے رشتہ داری کا اپنا دعویٰ کیا، اور محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بنتے ہیں، ان کی اولاد میں سے محمد بن علی، یہ آگے آیا اور اس نے علویوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، علویوں کو اپنی تعاون کے لیے اور مدد کا انہوں اس نے پیشکش کی، اور آہستہ آہستہ تمام علاقوں پہ اس نے پیشقدمی کی، اور بنی امیہ کو ہٹانے میں اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ خراسان میں دیکھیں تو ابو مسلم، یا عراق کی طرف اگر آپ آئیں تو ابو سلمہ، ان لوگوں نے بہت زیادہ پیشقدمی کی، اور حکومت کو جیسے ہی ان کے قبضے میں آئی تو انہوں نے پہلے تو علویوں کے خون کے انتقام لینے کا نعرہ لگایا، آہستہ آہستہ اس کو خوشنودی آل محمد کی بیعت کی طرف تبدیل کیا، اور جب حکومت میں آ گئے تو انہوں نے رسول کے ساتھ اپنی رشتہ داری کا ایک نعرہ لگا کے اس خلافت پہ سوار ہو گئے، اور اس خلافت کو اپنا موروثی حق سمجھنے لگے۔ اس وقت سب سے پہلا خلیفہ 132 ہجری میں صفاح تھا، اس کے بعد منصور آیا، اور منصور نے اپنے بیٹے مہدی، اس کے بعد ہادی، اور پھر امام علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھی بنتا ہے جنہیں شہید کرایا، اس وقت ہارون رشید تک پہنچی، اور امام علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا سیاسی حالات کا، کہ ان سب نے اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو، حتیٰ اپنے بھائیوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔
اچھا جی، یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ سیاسی پس منظر میں ایک بدلاؤ جو حکومتوں کا تھا وہ اہم تھا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دوران زندگی پر اگر ایک نظر ڈالی جائے تو بہت سے اس دوران میں بہت سارے خلفائے بنی عباسی موجود ہیں، لیکن سیاسی حوالے سے، سیاسی کریکٹر کے حوالے سے جن سے زیادہ رفت و آمد رہا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ مامون رشید ہے، جیسے تواریخ کی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے اور جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے۔ تو کیا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
چونکہ امام کی سیاسی بصیرت یا سیاسی کریکٹر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری لگتا ہے کہ ہم مامون رشید جو کہ اس زمانے کے خلیفہ تھے اور سیاسی پس منظر اور سیاسی رجحانات اور سیاسی حوالے سے امام کا ان کے ساتھ کافی رابطہ تھا، ان کی سیاسی کردار اور سیاسی کریکٹر کیسا تھا؟ یعنی چاہتے ہیں ہمارے ناظرین یہ پسند کرنا سننا پسند کریں گے کہ سیاسی کردار جو مامون رشید کا تھا وہ کیسا تھا؟
جی، میں آپ کو یہاں تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دینا چاہوں گا، امام علیہ السلام کے دور میں مامون ہی فقط خلیفہ نہیں رہا، امام علیہ السلام جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید نے شہید کروایا اور ان کو کافی عرصہ تک 14 سال تک زندان میں بھی رکھا، تو اس وقت ہارون رشید کا دور تھا
جی،
تو 183 ہجری میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے اور 193 ہجری میں آ کے یہ ہارون رشید خود اس میں اس دنیا سے جاتے ہیں۔
میں
یہ
جو جی معافی چاہتا ہوں آپ سے، ہمارا پروگرام جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے کہ اس سوال کا ہمیں مکمل جواب ہم آپ سے حاصل کریں اور ہمارے ناظرین مستفیض ہو، ناظرین ہم پروگرام جاری ہے، ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سحر نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والا پروگرام امام رضا علیہ السلام کی میلاد کی مناسبت سے جو خصوصی طور پر آپ ناظرین کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔
تو بنا کسی تمہید کے ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. جی ہمدانی صاحب, آپ فرما رہے تھے.
جی میں امام علیہ السلام کے دور میں جو خلیفہ گزرے تھے عباسی, ان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علیہ السلام کی جب ان کو امامت ملی, اس وقت کے مطابق 10 سال تک جیسے کہ ہارون رشید نے پابندی لگائی ہوئی تھی کسی بھی ایکٹیویٹی پہ, سیاسی پہ یا دوسری ثقافتی فعالیت پر, تو 10 سال کا دور امام کا خاموشی میں ہی گزرا. اس کے بعد جب مامون ہارون رشید کیا یہ جب آخری وقت آتا ہے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے امین کو اپنا وہ ولی عہد بنا کے حکومت اس کے حوالے کر دی اور مامون کو امین کا ولی عہد قرار دیا. لیکن افسوس کے ساتھ جیسے ہی حکومت امین کے ہاتھ آئی تو امین نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنا ولی عہد قرار دیتے ہوئے اپنے بھائی مامون کو معزول کر دیا. ہارون رشید کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ ہمیں, میں یہ تھوڑا سا آپ نے مامون کے بارے میں پوچھا تھا اس کا سیاسی کردار کے بارے میں, تو مامون اور امین یہ دو بیٹے تھے. مامون دراصل کنیز زادہ تھا, اس مراجل نامی کنیز ایک ہارون رشید کی تھی جس سے یہ متولد ہوا اور اس کی ولادت کے ساتھ ہی وہ کنیز دنیا سے رخصت ہو گئی.
دوسرے معنوں میں یہ عربی نہیں تھا, عرب
اور یہ کنیز غیر عرب
تھی.
جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو امین زبیدہ کا بیٹا تھا اور زبیدہ جعفر بن منصور جو کہ سلسلہ جس کا خود جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا کے چچا سے ملتا ہے, اس کی اولاد تھا. اس طرف دونوں طرف سے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے امین, یہ ایک ہاشمی فرد تھا. اب مامون ہارون رشید کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی چونکہ یہ امین بہت ایک سونے کا ایک سمجھے سونے کا نوالہ لے کے دنیا میں آیا تھا, اس لیے لاؤ میں پڑا ہوا تھا اور بہت عیاش زندگی بسر کر رہا تھا. اس کے مقابلے میں اس کے بڑے بھائی مامون کو کسی طریقے سے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جا رہی تھی کہ کنی زیادہ ہونے کی وجہ سے. بس اس کا جو مربی تھا اس نے, فضل بن سہل نے اسے یہ روش, اس کو یہ بتانا چاہا کہ اگر تو اس حکومت میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے, اپنے باپ کے سامنے آنا چاہتا ہے اور امین کا مقابلہ کر کے اپنا ذاتی حق سمجھتے تھے کہ بڑے بیٹے کا اپنے باپ کے بعد خلیفہ بننا یہ لینا چاہتے تو اپنے آپ پہ پارسائی کا لبادہ اوڑھ دے, اپنے آپ کو متقی سامنے ظاہر کر, عیاشیوں میں نہ پڑا رہے, علم حاصل کر, علم پہ بہت زیادہ توجہ تھی, مختلف فنون حاصل کر, حتیٰ فنون جنگ کی طرف اس کی کوشش تھی کہ یہ مہارت حاصل کرے. اور یہ اتنا ماہر ہوا کہ ہارون رشید نے اسے اسلحہ خانے کا بھی اس کی سرکردگی میں
جی
یہ وزارت اس کو دی. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامون امین کیا مقابلے میں کوئی خاص اس کی حیثیت نہیں تھی چونکہ اس کے ماموں امین کے وہ خود زبیدہ, ان کا اتنا ہولڈ تھا ہارون رشید پہ کہ انہوں نے زبردستی خلافت کو چھوٹے بھائی کے ذریعے امین کے حوالے کی. مامون ہارون رشید یہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد مامون حتماً خلیفہ بنے کیونکہ امت کی بھلائی اسی میں نظر آ رہی تھی. لیکن جو آپ نے دیکھا دونوں کے درمیان جو یہ جنگی سلسلہ چلا اس میں 5 سالہ جنگ کے بعد مامون اپنے بھائی پہ قبضہ کر اپنے غلبہ حاصل کرتے ہیں, اس کو گرفتار کرتے اور قتل کروا کے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ روانی اعتبار سے بھی اس پرابلم میں تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس حکومت میں اپنا مقام کرنا تھا, تو اس وجہ سے بولو اس کو امین کا قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑا, تو آگے بڑھنے کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا. تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی, لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پہ, یعنی جو ممکن ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے کہ بالآخرہ اگر پھر بغداد دارالخلافہ تھا تو مامون نے یہ دارالخلافہ بغداد کیوں نہیں بنایا, اس نے پھر خراسان ہی کو ترجیح کیوں دی, محروم میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟
جی میں اگر آپ ہمارے سیاسی حالات کے پس منظر کو دیکھیں تو بات بڑے آرام سے واضح ہو جائے گی. جب ہارون نے اپنی حکومت کی تقسیم بندی کی تو اسے خراسان میں تام الاختیار اس کو حکمران بنایا اپنے امین بیٹے کو بغداد کی طرف, لیکن جب دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو مامون نے اپنے بھائی پہ قبضہ کر اپنے بھائی کو جب قتل کروا دیا تو اس کے ماموں اور اس کے جو دوسرے خاندان اور حکومت پہ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہاشمی افراد جو تھے وہ اس سے بدزن ہو گئے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو چونکہ اس کا رجحان اس کے وزراء کچھ ایرانی اور جو غیر عرب تھے اس لیے عرب لوگ بھی اس سے ناراض ہو گئے۔ تیسری طرف اگر یہ دیکھا جائے کہ عام مسلمان اس کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے وہ بھی اس سے نالاں اور ناراض تھے، جس کی وجہ پہ یہ مجبور ہو گیا کہ اپنے آپ کو خراسان میں محدود کر اور اپنا سلسلہ وہاں منتقل کر۔
صحیح صحیح، تو یہ اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ خراسان میں ہی مقیم رہا اور آگے بغداد کی طرف اس نے پیش رفت نہیں کی۔ تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر یہ مشکلاتیں تھیں تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کی کیا وجہ ہے؟ یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا وہ فائدہ کیوں اٹھانا چاہتا ہے؟ وہ امام کو مدینے میں جب امام تھے مدینے سے مرو کیوں بلا رہا ہے، خراسان کیوں بلا رہا ہے؟
جی، میں اس میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کے حالات کچھ اس نیج پہ چلے گئے تھے کہ یہ مجبور ہو گیا تھا کسی بڑی شخصیت کا سہارا لینے کے۔ میں نے عرض کی کہ نہ عرب اس کے ساتھ ہی رہے تھے، نہ ہاشمی اس کے ساتھ ہی رہے تھے، نہ عام مسلمانوں میں اس کا کردار اچھا رہا تھا، سب لوگ اس سے ناراض تھے۔ اہل بیت کے چاہنے والے خراسان ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، اس کو ان سے بھی ایک قسم کا خوف تھا۔ اس نے اگرچہ تلوار کے زور پہ حکومت پہ قبضہ تو کر لیا لیکن تلوار بقا کی ضمانت نہیں دے سکتی۔
بالکل،
اب یہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسی یہ اسٹریٹجی اختیار کروں، ایسی پالیسی اپنی بناؤں کہ جس کے بنا پہ اس کی حکومت دائمی طور پہ اس کے اپنے ہاتھ میں رہے۔ اس نے کہا کہ علویوں کے سہارے ہی میں خراسان میں باقی رہ سکتا ہوں، کہ وہاں بہت بڑی تعداد تھی اہل بیت کے ماننے والوں کی۔ اس نے اس لیے امام علیہ السلام کو زبردستی چاہ کہ وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو خلافت دوں یا کسی طریقے سے ولی عہدی دوں۔
یعنی
اور
زبردستی آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی مجبور کیا امام کو کہ وہ یہاں ہیں؟
جی جی، یہ کیونکہ اگر امام اپنی مرضی سے آنا چاہتے تو پہلے آ چکے ہوتے۔ ان 198 ہجری میں اس نے حکومت پہ قبضہ کیا اور وہیں سے چونکہ بہت زیادہ علویوں کے اس کے خلاف قیام تھے، عرب ناراض تھے، یہ جو ساری میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی، اس کے بعد یہ چاہتا تھا کہ امام فوراً آئے۔ اس نے فضل بن سہل کے جو بغداد میں گورنر تھا اس کے ذریعے چاہا کہ امام کو خط و کتابت کے ذریعے بلایا جائے، لیکن 2 سال کی کوشش کارآمد ثابت نہ ہوئی، امام تشریف نہیں لے کے آئے۔ بالآخر یہ مجبور ہو کہ اس نے ایک قافلہ بھیجا کہ رسمی طور پہ امام علیہ السلام کو وہاں سے مرود خراسان میں بلائے۔
جی، آپ نے اچھا اشارہ کیا، چونکہ ہمیں سیاسی حوالے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو یہاں پہ بیان کرنا ہے۔ ہمارے ناظرین یہ جاننا پسند کریں گے کہ بالآخرہ امام خود سے تو نہیں آئے، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ امام کو مجبور کیا گیا، 2 سال مسلسل خط و کتابت جاری رہی لیکن امام نہیں مانے، تو امام مجبوراً اور جبراً یہاں پہ لائے جاتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں لانے کی وجوہات کیا ہو سکتی، یعنی مقاصد کیا تھے؟ اب اگر یہاں پہ لائے، جیسے ہم نے دیکھا ہے یا پڑھا ہے تاریخی کتابوں میں کہ آپ نے ولایت عہدی کی آفر کی امام کو، ولایت ولی عہد بنایا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں، تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ یا کیا امام اس سے باخبر تھے، امام واقف تھے ان مقاصد سے جو وہ نہ کر رہے تھے، نہیں آنے کے لیے زور دے رہے تھے؟ تو وہ مقاصد اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے سیاسی پس منظر میں، یہ سب سے اہم چیزیں ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔
میں اس سے پہلے کہ ان اہداف کی طرف آؤں کہ مامون اور رشید جو آج ہدف جو اس کے ذہن میں تھے امام علیہ السلام سے، کہ وہ امام علیہ السلام کو اپنے پاس کس مقصد کے لیے بلانا چاہتا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے جس کے لیے کئی ہمیں برناموں کی اور کئی پروگرامز اس کے اوپر کیے جاتے ہیں، اور ہر جو میں یہاں ہدف بیان کرنا چاہوں گا اس کے اوپر بہت سے شواہد اور ثبوت لانے چاہیے کہ تاکہ وہ، لیکن میں یہ ناظرین پہ چھوڑنا چاہوں گا کہ وہ آئیں مطالعہ کریں اور اس دیکھیں
کے ساتھ ہم بھی معذرت کریں چونکہ زمانے وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ مفصل یہاں پہ بیان کریں۔
میں اہداف کو صرف سلسلہ وار صرف ہیڈنگز اس کی گننا چاہوں گا کہ یہ اہداف میں بیان کر دوں اور آئیں ہمارے دوست اور محترم ناظرین اس پہ ریسرچ کریں اور مطالعہ کریں۔ مامون جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر طرف اس کے خلاف اس کا ریکارڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، اس اور امام علیہ السلام کی میں نے آپ کو شاید ہم نے ذکر کیا جو 5 سالہ جنگی دور تھا امین و مامون کا، امام خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ بے انتہائی آسودگی کا دور تھا، میرا خط اس زمانے میں مشرق اور مغرب، چونکہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے، امام پہ نظارت کسی کی نہیں تھی، امام بڑے آرام سے اپنے علم اہل بیت کو اور سنت رسول خدا کو پوری دنیا میں پھیلا رہے تھے، پورے عالم اسلام میں خط و خطابت کے ذریعے بات جا رہی تھی. اب یہ شخص اتنا ڈرا ہوا تھا مامون، اور اسے امام کی شخصیت سے اتنا خطرہ تھا کہ میں چونکہ مجھے عرب لفٹ نہیں کرا رہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب جمع ہو جائیں در اہل بیت پہ اور امام رضا علیہ السلام کو اپنا ایک خلیفہ میرے مقابلے میں نہ لیں. تو اس نے بہتر یہی سمجھا، پہلا اس کا ہدف یہ تھا کہ امام سے خائف ہونے کی وجہ سے امام کو میں اپنے قریب لے آؤں.
جی آپ چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، آپ فہرست وار اگر ان کو بیان کریں گے.
میں اب اس سے مختصر کر کے آپ بتاتا ہوں. دوسرا اس کا بڑا ہدف یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو میں بتایا خط و کتابت ہر طرف چل رہی تھی اور بہت سے لوگ وفود ملنے آیا کرتے تھے، یہ چاہ رہا تھا کہ میں امام کے اوپر اپنی نظارت رکھوں، حتیٰ امام کو اپنی بیٹی بھی اس نے عقد میں دی کہ میں امام کی ذاتی اور اندرونی زندگی میں کسی بھی باخبر رہ سکوں اور بیرونی زندگی سے بھی. اس کے بعد یہ چاہ رہا تھا کہ میں امام علیہ السلام کو اپنے محل میں لے آؤں، چونکہ امام کا رابطہ عوام کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس رابطے کو منقطع کر دوں. جب امام محل میں ہوں گے تو دنیا اور عالم اسلام تو کیا خراسان کے لوگ بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، اور امام کو ایک بڑے عرصے تک میں یہاں میں اپنے محل میں ایک قسم کا بٹھا کے امام کا رابطہ لوگوں کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ایک اور اس کا جو مین ہدف یہ تھا کہ اس کا چونکہ بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے اور مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اس کا ریکارڈ بہت خراب تھا، یہ چاہتا تھا ایک ایسی نورانی شخصیت ہو، ایسی علمی شخصیت ہو، کیونکہ علم دوست بھی تھا اور مختلف جو اسلام پہ اعتراضات ہوتے تو اس کا جواب بھی دینا چاہتا تھا، اور جب یہ خود خلافت پہ آیا تو ہر کوئی بیرونی وفد آ کے اس سے سوال کرتا تھا، لیکن اس کے اطرافی لوگ ایسے تھے کہ وہ ناچار تھے ان کا. تو یہ چاہتا تھا یہ شخصیت میرے پاس رہے، ان علمی لحاظ سے بھی میری حکومت تقویت پکڑے، اور دوسرے حوالے سے بھی میں یہ امام کو اپنے پاس رکھوں کہ میرا ریکارڈ جو ہے وہ کچھ ازالہ ہو سکے. اس کے بعد یہ چاہتا کہ اس نے ادعا یہ کیا تھا، لوگوں کو یہ بتانا چاہتا کہ میں جی دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں جو بھائی کو مار دیے یا میں اس قسم کا برا فرد نہیں ہوں، میں امت کی بھلائی چاہتا ہوں، امت رسول کی.
جی چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے معذرت کہا ہے اور ناظرین سے بھی معذرت کہا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ پھر کبھی کسی جلسے میں آپ سے استفادہ کریں اور ناظرین کو بھی مستفیض فرمائیں گے. ناظرین میں مجدداً آپ سے معذرت کہا ہوں، ہم نے سوچا تھا اس کے بعد ایک شاعر اہل بیت کو بھی یہاں پہ لائے اور وہ اپنا خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر سکے، لیکن انشاءاللہ کل ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. ملتے ہیں کل اسی ٹائم یہیں پہ بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.